رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده و رسوله بالهدى و دین الحق ارسل. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اعلم حیث یجعل رسالته. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ببرکتی ان اللہ ملائکتو یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ. کلہم رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیمی منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن ابي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولا صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. جمعۃ المبارکہ کے خطبے کے اندر جناب سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے سیرت مبارکہ کے اور آپ کے حالات مبارکہ کے وہ بنیادی عنوان جو انسان کی کردار اور انسان کے اخلاق اور ایک مسلمان کے رویے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنساری رویے تعلق کے حوالے سے جو بنیادی شائستگی اور پاکیزگی اور اخلاق کا درس دیتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بنیادی اور اصل تعارف ہے، اس کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی تھی. یعنی مراد یہ تھی کہ سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاقی پہلو، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ جو ایک کامل انسان ہونے کے حوالے سے اپنے کردار میں، اپنے اقبال میں، اپنے افعال میں اور قول و فعل کے اندر، ظاہر اور باطن کے اندر یگانت اور یکسانیت اور اس میں یگانت ہونے کے حوالے سے جو مقام اللہ رب العالمین نے انسان ہونے کی حیثیت سے اور رسول اعظم ہونے کی حیثیت سے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، ایسی کامل سیرت اور ایسا کامل کردار تاریخ انسانیت کے اندر کسی اور انسان کی زندگی میں نہیں پایا جاتا. ایک عام شخص جسے اب تک اسلام کی دولت نصیب نہیں ہوئی، وہ اگر حضور علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ زندگی کے اندر اس قدر پاکیزگی، اس قدر لحاظ، اس قدر مروت، رشتوں کا اس قدر لحاظ، درجوں کا اس قدر لحاظ، شخصیات کا اس قدر لحاظ، لوگوں کی حیثیت اور ان کے مرتبوں کا اس قدر لحاظ، اور انسانوں تک انسانیت کے اور بھلائی کے وہ بنیادی کردار اگر وہ مطالعہ کرتا ہے حضور علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کے اندر تو وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ انسان ہی انسان وہ انسان ہیں یہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ کا کردار ایک غیر مسلم کے لیے جسے اب تک اسلام کی روشنی حاصل نہیں ہوئی، آپ کا کردار، آپ کی زندگی، آپ کی زندگی کے حالات اس کے لیے اسلام کا نور ثابت ہوتے ہیں، زندگی کا مقصد ثابت ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کا عرفان ثابت ہوتے ہیں. اس لیے اگر ہم اسلام کی بنیادی تاریخوں کا مطالعہ کریں تو یہ بات توجہ کے ساتھ میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کے لیے ہے کہ ابتدائے اسلام میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کو کا اعلان کیا اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے اس دین مبین پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو دعوت دی تو جو لوگ دار اسلام کے ساتھ وابستہ ہوئے وہ مال کی وجہ سے نہیں ہوئے، وہ کسی جائیداد کی وجہ سے نہیں ہوئے، وہ کسی کثرت اور کسی لشکر سے مرعوب اور ڈر کر نہیں ہوئے، اس لیے کہ تاریخ اسلام کا ایک ایک حصہ اپنی صداقت اور اپنی سچائی کو بیان کرتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر مہاجرین صحابہ جن کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، 125 یا اس کی کچھ زیادہ تعداد بنتی ہے، جو مہاجرین صحابہ ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں کلمہ پڑھایا اور وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیسے کی فراوانی نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، لشکر نہیں ہے، تلوار نہیں ہے، طاقت کا بظاہر اتنا غلبہ نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کے اندر یہ سارے پہلو ہمیں خاموش نظر آتے ہیں، یعنی کوئی بہت بڑا مجمع نہیں ہے، بہت زیادہ لوگ نہیں ہے، بہت بڑا جھتہ نہیں ہے، درہم اور دنانیر اور سونا چاندی کے انبار نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر للچا کر لوگ اسلام کے اندر آئیں اور اسلام کی بات کو قبول کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ بھی جڑتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جڑنا کسی کے ساتھ حوث کے لیے ہوتا ہے، اپنے مقصد کے لیے ہوتا ہے، اپنے پیٹ کے لیے ہوتا ہے، لیکن وہ انسان جو واقعی میں انسان ہوتا ہے اور جس کے اندر واقعی میں انسانیت کے گویا کہ معیار روشن ہوتے ہیں، جس میں سنجیدگی ہوتی ہے، جو انسان ہوتا ہے، وہ کسی شخص کے مال، اس کے غلبے، اس کی طاقت سے اس کی طرف راغب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے کردار سے، اس کی انسانیت سے اس کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کے لیے اسی بات کو معیار بنائیں، یہ میرے اور آپ کے لیے سننے کے لیے بھی ہے، ذوق کے لیے بھی ہے، اور اصل چیز یہ میرے اور آپ کے لیے عمل کے لیے ہے کہ حضور علیہ السلام سے پر ایمان لاتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، تو چاہیے کہ ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی محبت کے تعلق کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ جس طرح کردار اور جس طرح رویہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے رکھا اور انسانیت کے لیے معیار عطا فرمایا۔ مختصر یہ کہ حضور سید عالم پر جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، آپ ان کی زندگیوں میں دیکھیں گے کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر کوئی سونا اور چاندی کو دیکھ کر متاثر نہیں ہو رہے، اور وہ بظاہر تھا بھی نہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی لشکر کو دیکھ کر ڈر کر حضور کے آگے گردن نہیں جھکا رہے، اور مکہ کے اندر یہ چیز تھی بھی نہیں، تو کیا چیز تھی جس نے لوگوں کو، اور ان لوگوں کو جن کے پاس خود مال تھا، جن کے پاس خود لوگوں کی کثرت تھی، جن کے پاس بہت زیادہ گویا کہ زمین اسباب تھے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بظاہر یہ چیزیں نہیں، تو ایک اچمبے کی بات ہے، ایک تعجب کی بات ہے، ایک حیرانگی کی بات ہے کہ جو لوگ دار اسلام میں آ رہے ہیں ان کے پاس مال بھی ہے، خاندان بھی ہے، ان کے پاس گویا کہ طاقت بھی ہے، سونا چاندی بھی ہے، بزنس بھی ہے، اور یہ چیزیں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ سونا نظر آتا ہے، نہ چاندی نظر آتی ہے، نہ لشکر نظر آتا ہے، لیکن جب حضور کوئی بات کرتے ہیں تو وہ پورے عرب کے جو لوگ ہیں مکہ کے، ان کے بظاہر خلاف بات جاتی ہے، کیونکہ توحید کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزوں کا اگر مقابلہ آپ سامنے کریں، کوئی شخص کسی کی تحریک میں، کسی کی تنظیم میں آنا چاہتا ہے تو دو وجہ سے آتا ہے، یا تو اس کا غلبہ بہت ہے یا اس کے پاس مال بہت ہے، لیکن ایسا شخص جو بات صحیح کرے لیکن علاقے کے لوگ اور معاشرے کے لوگ کے مزاج کے خلاف وہ بات ہو، اور سارا علاقہ اس شخص کے خلاف ہو، لوگ یہ کہیں کہ نہ اس کے پاس مال ہے، نہ اس کے پاس کوئی غلبہ ہے، اور پھر علاقے کے جتنے لوگ ہیں سب اس کے مخالف ہیں، تو مجھے اس سے جڑنے کا بینیفٹ کیا ہے، مجھے اس کے ساتھ کیا فائدہ ملے گا، یعنی علاقہ بھی میرے خلاف ہو جائے گا، جو میرا خود کا کاروبار ہے وہ بھی خطرے میں آ جائے گا، میرے بچے بھی خطرے میں آ جائیں گے۔ تو ہمیں کسی شخص کو پرکھنے کا، جڑنے کا یہ مادی، یہ حوث، یہ ظاہرانہ ایک حیوانی طریقہ ہوتا ہے، لیکن جو انسان ہوتے ہیں وہ کسی کو کے مرید ہونے میں، کسی کو مرشد بنانے میں، کسی کو مقتدا بنانے کے اندر، اس کے غلبے کو، اس کی کثرت کو، اس کی تلوار کو، اس کے اسلحے کو، اس کے مال کو نہیں، اس کی انسانیت کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ انسانیت کا سب سے بڑا معیار ہے، انسانیت. اور اسی وجہ سے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے ہر ایک پر گویا کہ ترجیح دی ہے. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر مختصر یہ کہ اس بات کو سمجھنے کے بعد جب آگے چلیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں ہمیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جس نے لوگوں کے اندر ایک تحریک پیدا کی، ایک جذبہ پیدا کیا، لوگوں کے اندر ایک فکر پیدا کی، اور وہ فکر، وہ جذبہ، وہ تحریک پھر مال کو پیچھے چھوڑ گئی. وہ تحریک، وہ جذبہ، وہ فکر پھر اس نے جائیدادوں کو پیچھے چھوڑ دیا. وہ فکر، وہ جذبہ، وہ تحریک جس نے پھر کثرت اور ڈر اور خوف کو پیچھے چھوڑ دیا، اور وہ دامن مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہوئے. بظاہر کوئی وسائل وہاں پر نہیں، بظاہر کوئی ترقی نہیں، بظاہر کوئی غلبہ نہیں. وہ کیا چیزیں تھیں؟ تو علماء لکھتے ہیں، اور سیرت کا ایک طالب علم حضور کی زندگی کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ وہ دو چیزیں تھیں جس نے لوگوں کے اندر انقلاب کھڑا کر دیا، لوگوں کے اندر جذبہ کھڑا کر دیا، لوگوں کے اندر فکر کھڑا کر دی، اور اس جذبے اور فکر نے ساری مادی تقاضوں کو پیٹ کے پیچھے پھینکا اور وہ حضور کے ساتھ وابستہ ہوئے. وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ ایک قرآن کریم، ایک حضور کا کردار. یہ دو چیزیں، یہ اسلام کی سب سے پہلی دلیلیں. اگر آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے کثرت سے اسلام لایا وہ علم کے شوقین تھے، لیکن جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے قرآن کی تلاوت کو سنا تو قرآن جو عربی زبان میں اترا، ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کی کوئی زبان نہیں کہ وہ عربی میں خطاب کرے. اللہ رب العالمین کا کلام یہ ایک الگ بحث ہے، جو کلام نفسی ہے. ہمارے وہاں کلام اللہ کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، یہ کلام نفسی اور کلام لفظی. کلام نفسی جو اللہ خود کلام کرتا ہے، وہ تو آواز بھی نہیں ہے اس میں، آواز بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی زبان بھی نہیں ہے. اب وہ کیسا ہے یہ ایک الگ بحث ہے. یہ کلام جو کلام نفسی ہے یہ غیر مخلوق ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے. جہاں علماء یہ ذکر کرتے ہیں کہ کلام اللہ غیر مخلوق ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کا کلام غیر مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ الفاظ جو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں یہ تو مخلوق ہے، کیونکہ مخلوق اس کو کہتے ہیں جو بعد میں ایجاد ہوئے. تو یہ الف با تا سا تو بعد میں ایجاد ہوئے ہیں، یہ تلفظ تو بعد میں ایجاد ہوا ہے. مخلوق اس کو کہتے ہیں جس کا احاطہ ہو جائے، جو پڑھا جائے وہ غیر مخلوق کیسے ہو سکتا ہے، جسے سن لیا جائے وہ غیر مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مخلوق مخلوق کا ادراک کرتی ہے. تو ایک بندہ تلاوت کرے تو ہم اس کی آواز کو بھی سن لیتے ہیں، وہ خود پڑھ بھی لیتا ہے. تو جو چیز پڑھنے میں آ جائے، جو چیز سننے میں آ جائے، وہ تو مخلوق ہی ہوگی، وہ تو بنی ہوئی ہوگی، غیر مخلوق کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ قرآن کے اوپر اعتراض شروع زمانے میں ہوا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن غیر مخلوق ہے، لیکن اس کی جو ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ تو مخلوق ہے، کہ یہ لکھا جاتا ہے، یہ پڑھا جاتا ہے، یہ تلفظ کیا جاتا ہے، یہ سنا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. تو جو غیر مخلوق ہو وہ نہ دیکھی جا سکتی ہے، نہ سنی جا سکتی ہے، نہ پڑھی جا سکتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ تو اس کی مسئلے کے اوپر ایک بات میں عرض کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. یہ ایک علمی بحث ہے، لوگ اپنی جہالت سے اس بات کا انکار کرتے ہیں. دراصل اللہ کے کلام کی دو قسم، ایک کلام نفسی، اس کا مختصر معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذاتی کلام وہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. وہ کیسا ہے اس کی تفصیل کی طرف ہم نہیں جاتے، ورنہ موضوع اس طرف جائے گا. ایک ہے کلام لفظی، یعنی اللہ کو جو کلام ہے اس کو الفاظوں کا جامع ملا تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں. اللہ کا جو کلام ہے اس کو زبان کا جامع ملا، اللہ کا جو کلام ہے اس کو ان الفاظ کا قالب ملا. تو ان الفاظوں میں جو کلام، یہ الفاظ جو نظر آ رہے ہیں یہ مخلوق ہے، لیکن جو اس میں کلام ہے وہ غیر مخلوق ہے. جو یہ لکھا جا رہا ہے یہ مخلوق ہے، لیکن جو لکھ دیا گیا اور جو اس میں کلام آ گیا وہ غیر مخلوق ہے. تو گویا کہ اب اس میں کہ جو اللہ رب العالمین کی زبان تو عربی نہیں، اللہ کی زبان تو عجمی نہیں، وہ تو زبانوں سے پاک ہے، اس کا کلام آواز سے پاک ہے، کیونکہ آواز جسم کی صفت ہے، آواز مخلوق ہے. تو اللہ رب العالمین کا کلام آواز سے بھی پاک ہے، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن آپ ذرا غور کیجئے اس پر کہ کلام اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی تھی، اس لیے کہ اسی لیے اللہ کے کلام کو جو قالب ملا، اللہ کے کلام کو جو جامع ملا وہ عربی زبان کا ملا. اب عربی زبان کا جب اسے جامع ملا، اللہ کی بات کے لیے عربی زبان واسطہ بنی، تو اہل عرب، اصحاب زبان، اہل زبان جب ہدایت کی بات، جب نصیحت کی بات کسی جذبے کے ساتھ کرتے تھے تو وہ اس کے لیے خاص ایک ڈھنگ، خاص ایک الفاظ. آپ ابھی دیکھیے کوئی بھی آپ کی مادری زبان ہوگی، آپ کی اپنی اپنی مادری زبان میں جذبات کو بیان کرنے کے لفظ الگ الگ ہوتے ہیں، پہرائے الگ الگ ہوتے ہیں، غم کی کیفیت کو بیان کرنے کے الفاظ الگ ہوتے ہیں، خوشی کے کیفیت کو بیان کرنے کے الفاظ الگ ہوتے ہیں، مزاح کی بات کرنے کے بیان کو الفاظ الگ ہوتے ہیں. اگر ایک بندہ جو آپ کی زبان سیکھ بھی گیا لیکن اس کو انداز آپ کا نہیں آیا تو آپ اس کو پکڑ لیں گے کہ یہ ہماری برادری کا نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری برادری میں اس جذبات کو اس لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا ہے، اس کیفیات میں بیان نہیں کیا جاتا، تو بندہ پکڑ میں آ جاتا ہے. تو اہل عرب کے نزدیک ان کو اپنی زبان پر بڑا فخر تھا. قرآن مجید اور کردار مصطفیٰ، یہ تبلیغ اسلام کی بنیادی چیز بنی. لیکن جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نصیحت، عربی زبان جو ان کی مادری زبان تھی، اس میں جب نصیحت کو سنا تو وہ حیران ہو گئے کہ ہماری زبان میں ایسے پہرائے، ایسا نظم، ایسا سلیقہ، ایسا ضابطہ اور ایسے الفاظ اور ایسا ڈھنگ اور چلن آج تک کسی نے بیان نہیں کیا جس طرح یہ عربی زبان والا کلام ہماری زبان میں کسی کیفیت کو بیان کرتا ہے. تو وہ اس کو سن کر متاثر ہو جاتے. مثلاً غور کریں، میں بھی اردو بول رہا ہوں اور آپ بھی اردو بول رہے ہیں، لیکن میں اردو میں اگر کوئی جذبات بیان کروں، آپ اردو میں بیان کریں اور مرزا غالب اپنی شاعری میں بیان کریں، تو آپ دیکھیے کہ جو ہم اپنے غم کو اپنے الفاظ میں بیان کریں اور اپنی اردو زبان میں بیان کریں، لیکن ہماری زبان کا جو شاعر ہے اسی بات کا جو وہ بیان کرے تو ہم بڑے متاثر ہو جاتے ہیں. دیکھو کیا الفاظ لایا ہے، یہ بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو اہل عرب اپنی کسی کیفیت، کسی ہدایت اور کسی نصیحت کو سمجھنے کے لیے جب قرآن کے پہرائے اور انداز کو دیکھتے تو وہ حیران ہو جاتے کہ کبھی آج تک اس طرح کی نصیحت کو بیان کرنے کے لیے ایسے پہرائے، ایسا ڈھنگ، ایسا انداز نہیں پیدا کیا گیا. وہ عالم لوگ تھے، تو جب قرآن کی نصیحت کو انداز کو دیکھتے تو وہ مسرور ہو جاتے، وہ بالکل مجنون ہو جاتے، وہ دیوانہ وار اس طرف چلے جاتے. جس طرح ابو جہل، ابو لہب جو رسول اللہ کے دشمن تھے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جاگ کر میری باتوں کو سنیں، آپ جمعہ پڑھنے آئے ہیں تو ذرا ہوش میں سنیں، یہ تمہید صرف آپ کو جگانے کے لیے کی جاتی ہے، بات تو صرف دو لفظوں کی ہوتی ہے تاکہ ہم اس موضوع کی طرف آئیں اور اس بات کو ہم سمجھیں. تو ذرا غور کیجئے، ابو جہل اور ابو لہب جو اسلام کے مخالف تھے، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تو وہ آواز اور وہ کلمات اور وہ تلاوت ان کو بستروں سے اٹھا کر لے آتی، اور وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دیوار کے قریب، دروازے کے قریب کان لگا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کو. ایک تو حضور کا پڑھنا اللہ اکبر، حضرت داؤد پڑھیں تو فضا معلق ہو جائے، اللہ کے کلام کو داؤد علیہ السلام پڑھیں تو پرندے فضا کے اندر رک جائیں اور فضا معلق ہو جائیں. تو جہاں داؤد علیہ السلام کی تلاوت جو اللہ کے کلام پر ہو تو وہ یہ تاثیر ہے، جہاں اللہ کے محبوب اللہ کے کلام کو پڑھیں تو وہ لہجہ کیسے ہوگا. مثلاً آپ دیکھیں، ایک قاری صاحب اگر تلاوت کرتے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے. مصر کے قراء، عراق کے قراء، عرب کے قراء جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو انسان، ایک تلاوت ہم بھی کر رہے ہیں، ایک تلاوت وہ بھی کر رہا ہے، ایک ہمارا بھی قاری کر رہا ہے، ایک وہ قاری کر رہا ہے، لیکن اس کے پڑھنے سے بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایک طرز ہے، ایک تلفظ ہے، ایک آواز کی تاثیر ہے. تو جب حضور کی امت کے عام قاری کی آواز کی تاثیر، میں کچھ دن پہلے مصر کے ایک بچے کی سورۃ تاریخ پڑھ رہا تھا، یقین کیجئے میرے ہاتھ سے موبائل کانپنے لگ گیا، یعنی اس کی آواز میں اتنی جاذبیت تھی. تو میں حیران ہوا کہ مجھ جیسا ایک عام سا آدمی، ایک عام آدمی کی تلاوت کو سن کر قرآن کا اثر اس پر آیا اور اس کے ہاتھ میں کپکپی آ جائے. تو مجھے بتائیے جب نماز میں رسول اللہ قرآن پڑھتے ہوں گے، سیدنا فاروق اعظم قرآن پڑھتے ہوں گے، سیدنا صدیق اکبر قرآن پڑھتے ہوں گے، سیدنا عثمان غنی قرآن پڑھتے ہوں گے، سیدنا علی قرآن پڑھتے ہوں گے، تو مجمع کا حال کیا ہوتا ہوگا. سرکار کے صحابی حضرت عبی بن کعب جب قرآن پڑھتے ہوں گے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، رسول کریم نے فرمایا کہ سرکار نے عبی بن کعب کو بلایا اور کہا کہ اللہ نے مجھے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عبی بن کعب کو بلائیے اور عبی سے قرآن کو سنیے. اس لیے کہ عبی بن کعب وہ قاری قرآن ہے، سرکار کے صحابی ہیں، کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو ان کا قرآن سننے کے لیے حضرت جبریل آتے تھے. تو آپ اندازہ لگائیے وہ لہجہ کیسا ہوگا، وہ لہن کیسی ہوگی، وہ تلفظ کیسا ہوگا، اللہ اکبر. تو حضرت عبی بن کعب نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ پر کیا قرآن پڑھوں گا، آپ پر تو قرآن خود اترا ہے. سرکار نے فرمانے، اقرا علی القرآن، مجھ پر تو قرآن پڑھ اور مجھے یہ آیات پڑھ کر سنا. تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، میری کیا ہمت ہے کہ میں آپ کے سامنے تجوید سے قرآن پڑھوں، آپ تو میرے بھی استاد ہیں اور آپ اللہ کے محبوب ہیں اور اصل قرآن کے قاری تو آپ ہیں. حضور نے فرمایا، نہیں، ان اللہ سماع، اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے کہا ہے.
یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا اقرا علی القرآن، مجھ پر قرآن پڑھ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھ میں کیا یہ ہمت ہے کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے قرآن سنا، تو میں کیا قرآن پڑھ سکتا ہوں یا رسول اللہ، آپ پر تو قرآن خود اترا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا نہیں، بات یہ نہیں ہے، ان اللہ سما، خدا نے تیرا نام لے کر کہا تھا۔ تو سرکار کے قریب آئے اور آنکھیں ان کی آنسوں سے بھر گئی، کہا اللہ نے میرا نام لیا تھا، اللہ نے میرا نام لے کر کہا تھا۔ او بھائی، تو سرکار نے مسکرا کے فرمایا ہاں ہاں، اللہ نے تیرا نام لے کر مجھ سے کہا تھا کہ ابئی سے قرآن سنیے۔ وہ یبکی، وہ دھاڑے مار کر رونے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی نسبت کا کرم ہے کہ مجھ جیسے بندے کا نام بھی قدرت کی زبان پر آ گیا۔ تو کہ قرآن کریم فرقان حمید کی، تو میں اختصاراً اس بات کو سمیٹتے ہوئے بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں بنیاد بنی ہیں لوگوں کو اسلام کی طرف لانے کی، ایک قرآن اور ایک کردار مصطفیٰ۔ کیا آج وہ ہماری زندگی کے اندر ہے؟ رات بھر بیٹھ کر ہم میسج پر نہ جانے کن کن کے تبصروں کو پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر وہ ہمارے دور کے اعتبار سے، ہماری سیاست کے حوالے سے، ہماری استحکام کے حوالے سے، ہماری سلامتی کے حوالے سے، ہماری معیشت کے حوالے سے، ہمارے کاروبار کے حوالے سے اگر درست بات ہے، تو وہ نالج پڑھنا منع نہیں، لیکن یہ تو ثانوی چیز ہے۔ لیکن کیا جو اسلام میں غیر مسلموں کو داخل کرنے کا ذریعہ بنی، وہ تلاوت قرآن تھا، وہ کردار مصطفیٰ تھا۔ آج ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے بڑے حیا اور شرم کی بات ہے۔ کیا آج تلاوت قرآن ہماری زندگی میں ہے؟ کیا میرے اور آپ کی زندگی کے اندر رویہ ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر، اپنی غلطی کا احساس کر کے، اللہ سے توفیق کرتے ہوئے آج ہی سے تلاوت قرآن کی نیت کر لینی چاہیے۔ آج ہی سے مجھے اور آپ کو حضور کا کردار اور رویہ حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بات اس لیے کہ ہمیں شرمندہ کرتی ہے، سجدوں کے اندر ہمیں شرمندہ کرتی ہے، آئینہ کو دیکھیں تو آئینہ ہمیں شرمندہ کرتا ہے۔ کہ آج کوئی غیر مسلم دنیا کا ہم سے یہ کہے کہ آپ کا اسلام حق ہے اور سچ ہے، ہمیں بتائیے، میں اسلام کو کے بارے میں دلیل چاہتا ہوں، کیا ایویڈنس آپ کے پاس؟ اسلام دین حق ہے، اس کے کیا دلیل آپ کے پاس ہے؟ تو ہمارے پاس صرف دو دلیل ہیں، ایک قرآن، ایک رویہ مصطفیٰ۔ تو غور کرنا چاہیے، آج غیر مسلم کے دل کے اندر، اس کے اندھیرے اور کفر والے دل کے اندر ایمان کی روشنی اور چراغ کو روشن کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ حضور کا کردار ہے۔ تو کتنی شرم کی بات ہے میرے اور آپ کے لیے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور آج سے یہ عہد کر کے اٹھے کہ غیر مسلم کے لیے اسلام کی طرف لانے کے لیے حضور کا کردار، حضور کا رویہ، حضور کی عملی زندگی، یہ دلیل ہے ایمان کی۔ تو ہم تو حضور کا کلمہ پڑھ گئے ہیں، ہم تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کہ ہمارے بول چال میں حضور کا کردار نظر آتا ہے، کہ ہمارے لین دین کے اندر حضور کا رویہ نظر آتا ہے، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، تاجر کے ساتھ، بیپاری کے ساتھ، کیا سوسائٹی کے فرد کے ساتھ، ایک تنہا ہونے کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ہماری زندگیوں میں وہ رویہ نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ تو ہمیں شرم کرنی چاہیے اور اس طرف آنا چاہیے، اس لیے کہ جو قومیں حق کو جان کر حق کی نعمت کو جھٹلاتی ہے، تو اللہ پھر وہ ایمان کی نعمت ان کے سینے میں رہنے نہیں دیتا۔ سمجھانا میں یہ چاہ رہا ہوں اپنے آپ کو اور آپ کو، کہ آج بھی غیر مسلموں کے سینوں میں اجالا کرنے کے لیے حضور کا رویہ ہی دلیل بنتا ہے، اور ہم تو دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو وہ روشنی ہماری زندگی کے اندر ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ بہت بڑے خطرے کا الارم ہے۔ اللہ کو ان داڑیوں کی اصلاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ان پگڑیوں کی اصلاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین یہ سارا معاملہ میں اور آپ کر کے بیٹھے ہیں، اصلاً یہ چیز نہیں ہے، یہ چیزیں ظاہر ہیں، اصلاً اس کے ساتھ رویہ ہے، اس کے ساتھ کردار ہے۔ جتنا ڈسپلن میں اور آپ اس نماز کی صف میں دکھا رہے ہیں، کیا گاڑی چلاتے وقت دکھاتے ہیں؟ کیا ٹریفک کے سگنلز کے وقت دکھاتے ہیں؟ کون سی ٹریک کو فالو کرنا ہے، کون سی ٹریک پر میرا حق ہے، کون سی ٹریک پر کسی کا حق ہے، یہ ہم بتاتے ہیں؟ گھر کے اندر ہم اپنے گھر کے ماحول اور انوائرمنٹ کی صفائی کے ساتھ ساتھ ماحول میں یہ چیزیں دکھاتے ہیں؟ نہیں دکھاتے ہیں۔ تو کس بات کا کلمہ پڑھنا اور اس کا کیا اظہار ہونا؟ کیونکہ یہ رویہ جو تھا میرے اور آپ کے لیے، یہ دلیل تھا، جس کیونکہ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا ہے، ہر چیز پر ان کی رحمت ہے، لیکن حضور کی ذات کو جس مسئلے پر خدا نے ابھارا ہے اور ظاہر کیا ہے، وہ آپ کا رویہ ہے، وہ آپ کا کردار ہے، وہ آپ کا عمل ہے، وہ آپ کا لحاظ ہے۔ تو لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ سوسائٹی کے ساتھ جو میں اور آپ جڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے ساتھ سوسائٹی جڑی ہوئی ہے، تو ہم کتنے ڈسپلن والے ہیں اور ہم کس چیز کو پوری زندگی کے لیے لانے والے ہیں. اگر میں اور آپ مسجد تک داخل ہونے تک بڑے شریف اور اشراف بنے، اور بننا چاہیے، لیکن اس خیال کو ہم محدود رکھتے کہ ہم مسجد میں جانے، ہم مسجد میں جانے، ہم کلمہ پڑھ کر ساری چیزیں ہمارے لیے مسجد بن گئی ہے. زندگی کے سارے اصول میرے اور آپ کے لیے مسجد ہیں. جس طرح ڈسپلن ہم مسجد کی سب میں دکھا رہے ہیں، یہی ڈسپلن عبادات کا، اخلاق کا، دوسرے کے حقوق کا ہمیں سوسائٹی میں دکھانا ہے، ہمیں لوگوں کے معاملات میں دکھانا ہے. کیونکہ یہ وہ رویہ ہے جو محبت کو پیدا کرتا ہے، اخوت کو پیدا کرتا ہے، کردار کو پیدا کرتا ہے، اور یہی چیز آگے بڑھنے کا ذریعہ ہوتا ہے. میں اس پر ایک بات عرض کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. کتنی مشہور مثال جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا. حضور نے ہر اس چیز پر انگلی رکھی ہے اور اس نشان کو گویا کہ واضح کیا ہے جس سے لوگوں کے دلوں کے اندر نفاق پھیلے، دشمنی پھیلے، اور ہر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ بظاہر وہ چھوٹی سی چیز ہو لیکن اس سے لوگوں کے اندر محبت پیدا ہو. جس طرح تحفہ دینا، سلام کے اندر پہل کرنا، یہ اتنے خوبصورت ٹپس ہیں کہ جس سے دشمنی محبت میں بدل جاتی ہے. اور اس چیز کو چھوڑنے میں دعوی محبت دشمنی میں تبدیل ہو جاتا ہے. دیکھیں ہم صفوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، کیا ضرورت ہے صفوں میں کھڑا کرنے؟ آپ الگ اپنی نماز پڑھیں، میں الگ اپنی نماز پڑھوں، لیکن صفوں میں کھڑے ہونے سے مراد بندہ کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو نفسیاتی طور پر اس کا احترام اس کے دل کے اندر آ جاتا ہے، محبت آ جاتی ہے. تو اسی لیے بار بار اعلان کیا جاتا ہے کہ نرم کندھوں کے ساتھ ملو، یوں نہ ملو. یہاں پر صف میں آنا اس لیے ہے کہ اس صف میں کھڑا کر کے محبت کو اجاگر کیا جائے. لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو. داڑیاں ہماری ہوتی ہے، ہمیں پتا ہی نہیں مجلس میں بیٹھنا کیسے، مجلس کے آداب ہمیں نہیں ہے، لیکن داڑھی ہماری پوری زبردست ہے، ہمیں مجلس کے آداب نہیں آتے. پگڑی ہم نے بڑی اونچی باندھی ہوتی ہے، یہ بھی باندھنا چاہیے. لیکن جو رویہ ہے خدا کے بندے، جو اخلاق ہے، جو لوگوں کے حقوق ہے، اب آپ دیکھیے صفیں جڑی ہوئی کندھوں کو پھلانگتے ہوئے آئیں گے. یہ ایسا رویہ ہے، کوئی آپ کا کندھا پھلانگے آپ کو غصہ آ جائے گا، لیکن کوئی یہ کہے کہ آپ آگے آئیے آپ کا غصہ محبت میں تبدیل ہو جائے گا. تو ترجیح دینا، لوگوں کے معاملات کو دینا، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس بات کو ترجیح دیا. مسجد کے اندر آنا، اب دیکھیں آپ کہاں سے آئے، آپ کہاں سے آئے، ہم مختلف علاقوں سے یہاں پر جمع ہو گئے ہیں. یہ عید کا ایک سماں ہے، ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی. یہاں سے جانے کے بعد میں آپ کو یاد آؤں گا تو نرمی سے یاد آؤں گا، آپ مجھے یاد آئیں گے تو نرمی سے یاد آئیں گے. تو یہ ملاقات میں ایک محبت کو پیدا کر دیا. لیکن اسی کو ہم مار دیں، ختم کر دیں، ایک دوسرے کے ساتھ سختی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ٹانگیں کھول کر اس کو دبا رہے ہو اور اس کی گردنیں پھلانگ رہے ہو، تو میں یہ سمجھتا ہوں روح اسلام چیخ پڑتی ہے کہ جس مسئلے میں ہم تمہارے اندر اتحاد نفسیاتی طور پر بات کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل طور پر لانا چاہ رہے تھے، یہ تم نے کیا کر دیا. یہ تو چاہیے تھا کہ اگر جوتے وہاں اتارنے کے بعد اپنے مسلح تک چل کے آتے تم، کہ جو گندگی تم نے یہاں پر صف کے اندر کی اس کی مثال تو ایسی ہے کہ وہ گندی چپل اٹھا کر آپ مسجد کے صفوں تک آتے. تمہیں اگر مسجد کی صفوں کی پاکیوں کا خیال ہے کہ تم چپل وہاں اتار کے آ رہے ہو، تو اس مزاج کے سمجھو کہ جوتے وہاں پر اتار کر آ رہے ہو. جب مسجد کی زمین کی پاکی کا خیال ہے تو یہاں رویوں کی پاکی کا بھی خیال رکھا جائے. اس لیے کہا گیا کہ جمعے کے دن غسل کر کے آئیں، ایسا لباس پہن کر آئیں جو نیا نہ ہو تو کم سے کم دھلا ہوا ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بدبودار لباس والے کے ساتھ وہ مسکرا کر بھی آپ کو دیکھے گا تو آپ اس کو نہیں دیکھیں گے. لیکن صاف ستھرا لباس والا اگر آپ کو دیکھ بھی نہیں پایا تو اس کی جسم کی شائستگی اور نفاست سے آپ کا دل چاہے گا کہ بڑھ کر آپ اس سے سلام کریں. تو یہ لباس، یہ بیٹھنا، یہ بولنا، یہ ہم آپ مثلا ایک حدیث پاک میں جامع ترمذی شریف کی پڑھ رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک شخص داخل ہوا، داڑھی اس کی بکھری ہوئی تھی، نماز 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 بھاگو، ہمارے وہاں یہ کیا بیچ روڈ پر گاڑی کھڑا کر کے آئے گا، یعنی جو لوگوں کی گزرگاہ ہے اس میں پارکنگ میں. یہ ہمارا حال ہے، ہم کتنے بڑے نمازی ہیں. اور مجھے اور آپ کو اس بات سے حیا کرنی چاہیے، کیونکہ میں بات بار یہ عرض کر رہا ہوں اپنے اور آپ کی حیا کے لیے، میں آپ کو تنقید نہیں، ہم سب معاشرے کے فرد ہیں. جب تک ہم غلطی کو اجاگر نہیں کریں گے، دیکھیں گے نہیں اور اس کی مذمت نہیں کریں گے، اس کی برائی کو نہیں سمجھیں گے، تو اچھائی کی طرف ہم کیسے آئیں گے؟ جناب جمعے کی نماز جا رہی ہے اور روڈ کے بیچ میں گاڑی پارک کر کے آیا اور لوگ کیسے گزرے ہیں، کہ جی میری جماعت جا رہی ہے. تو یہ ہمارا رویہ، موٹر سائیکل وہیں چھوڑ کر آ گئے لوگوں کے درمیان. ہمارے دوست اب بھی ہنس رہے ہیں اس بات پر، تو کیا تقریر کریں اس پر، ہم اب بھی ہنس رہے ہیں. یہ تو کوئی بات ہی نہیں. میں نے کہا یہی اسلام ہے، کیا جمعہ پڑھنے آ پائیں، یہ اسلام ہے. یہ جمعہ میں لا کر یہ چیز آپ کو سکھائی جا رہی ہے اور مجھے سکھائی جا رہی ہے
کہ لوگوں کے دروازوں کے آگے گاڑیاں کھڑی کر دیا, وہ جانا بےچارا جا ہی نہیں سکتا, کہ لگا مسجد ہے تو جاؤ کدھر, پارکنگ گاڑی کیوں لے کر آئے, کسی کے ساتھ رکشا میں بیٹھ کر آتے آپ, پارکنگ نہیں ہے, ہم نے کہا جہاں ملے جی وہاں پارک کرو, کیا لوگوں کے دروازوں کے سامنے اپنے حق کے لیے دوسرے کا حق کھا رہے, یہ خود غرضی ہے, یہ تکبر پیدا کرتا ہے, یہ حسد کو پیدا کرتا ہے. تو اس کی جگہ کو چھوڑ کر اپنی جگہ پر آئے گا تو یہ رباداری اور کشادگی پیدا کرے گا. تو مسجد تو رباداری کے لیے تھا اور بد اخلاقی کو ختم کرنے کے لیے تھا, تو مسجد میں شریف ہو کر آیا لیکن معاشرے کے اندر اخلاق کو خراب کیا, تو روح مصطفیٰ اس سے پریشان تو ضرور ہوگی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر یہ بار تو گزرے گا کہ جو چیز اخوت کو پھیلانے والی تھی, مثلاً دیکھیں میں ایک بات عرض کر کے بات کو سمیٹ رہا ہوں, سرکار نے فرمایا کہ حسد جو حسد حسد, حضور فرماتے ہیں حسد سے کوئی انسان نہیں بچ سکتا. صحابہ ڈر گئے, حضور نے فرمایا حسد ایسی چیز ہے کہ وہ نیکیوں کو, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. بظاہر اسٹیکچر مکمل ہوگا, جبہ پگڑی سب کچھ ہوگی, لیکن حسد ساری نیکیوں کو برباد کرے گا, جمعے کی نماز کے اجر کو بھی کھا جائے گا, رات کی تہجد کے اجر کو بھی کھا جائے گا. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کا حل کیا ہے, تو محدثین اس کی تشریح کرتے ہیں کہ جب حضور نے یہ فرمایا کہ حسد سے کوئی بچ نہیں سکتا, دیکھیں اتنی باریکی سے انسانیت کا مطالعہ حضور کے علاوہ کسی نے نہیں کیا, اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ انسان نہیں انسان وہ انسان. اچھے کپڑے تو کوئی سلوا سکتا ہے لیکن اندر سے اچھا مصطفیٰ بناتے ہیں, اچھے کپڑے بھی پہنواتے ہیں, اچھا بناتے بھی ہیں. تو یہ بات بتائیے گی کہ حسد جب آ جائے کسی کے بارے میں, اگر برائی دل میں آ جائے تو یہ بہت ممکن ہے, آ جاتی ہے, لیکن اسے بچے کیسے؟ فرما اس کو ڈسکس نہیں کرنا, اس کو زبان پر نہیں لانا, اس کو زبان پر نہیں لانا تو تیری نیکیاں بچی رہیں گی. جہاں تو نے اس کو برائی کے ساتھ ذکر کر لیا تو یہ حسد قائم ہوا اور سارا بیڑا غرق ہو گیا. فرما حسد جب تیرے اندر آ جائے تو اس کی کوئی تو خوبی ہوگی, کہاں کہ اس کی طرف غور کرنا, تو یہ حسد ختم ہو جائے گا. کہا تجھے بغض لگ جائے, بعض لوگ ٹو میں ہوتے ہیں, گاڑی خریدی ہے کہاں سے لائے ہیں, میں نے کہا آپ ایف بی آئی کے افسر ہیں کیا, فائل آپ کی بارگاہ میں بھی دینی پڑتی ہے, یہ ہمارا مزاج, نکر پر بیٹھے ہیں, کہاں سے گاڑی لائیے, واہ گھر خرید لیا, واہ یہ کر لیا, اچھا اس بات سے کیا ملا آپ, اس کی گاڑی تو نہیں گئی, اس کا گھر تو نہیں گیا, اس کا لباس تو نہیں گیا, اب لگے پڑے, پتا ہے تجھے کہاں سے لیا, پتا ہے تجھے کہاں سے کمایا, پتا ہے تجھے کہاں سے ہوا, لیکن جو نعتیں پڑھی تھی اور جو کلمہ پڑھا تھا, جو جمعہ پڑھا تھا, جو تہجد پڑھی تھی, جو پیر صاحب کے حال سن کر آئے تھے, جن پیر صاحب سے محبت کی, سارا آجر اس بات میں ختم ہو گیا, سب جل کر راکھ ہو گیا. تجھے ملا کیا؟ میں اور آپ سوچیں, میں اگر کہوں کہ وہاں بڑا اچھا کپڑا پہنا, کہاں سے خریدا, کیا کاروبار کرتا, کتنا مال ہے, کتنا گودام ہے, اس سے کیا ملا مجھے اور آپ کا کیا نقصان ہوا؟ لیکن یہ وہ چیز ہے, اس لیے حضور نے فرمایا جب بغض لگے تو ٹو میں نہیں جانا, آئے گا خیال ضرور تجھے, کیونکہ بغض کا خیال بھی فوراً آتا ہے, کہاں سے لایا, فرما ٹو میں نہیں لگنا, ایک دفعہ جھٹک دے گا وہ چیز ختم ہو جائے گی. مختصر خلاصہ اس کا یہ ہے, سرکار دو عالم نے فرمایا حسد محبت کی ضد ہے, جہاں محبت نہیں وہاں حسد ہے, جہاں محبت نہیں یعنی جہاں محبت ہوگی وہاں حسد نہیں ہوگا, اور جہاں حسد ہوگی وہ محبت نہیں ہوگا, یہ علاج حضور پیش کرتے ہیں. تو حضور سے پوچھا کہ حضور حسد کیسے ختم کریں, فرمایا سلام میں پہل کر دو, سلام میں پہل کرو, تحفہ دو اور سلام میں پہل کرو. اور یہ اتنا خوبصورت نسخہ ہے, اس کو آزمانے والے وقت کے غوث اعظم ہو گئے. یہ اتنی بڑی بات, کتنی آسان سی بات ہے. فرما حسد آئے گا, خدا نہ کرے میرا آپ کے لیے حسد آئے, میں تمام کو, آپ تمام کو اپنا معزز بھائی, بڑا بھائی سمجھ کے کہتا ہوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو ترجیح دی, عزت دی. جب میں نے آپ کو عزت دی تو آپ کا مقام میرے دل میں تھا نا, آپ کی محبت تھی, تو جب اس جذبے سے میں نے آپ کو عزت دی کہ آپ کو سلام کروں یار, تو اس کے پیچھے محبت کا جذبہ تھا, تو اس نے حسد کو گرا دیا. لیکن ہم کھینچے تو یہ حسد کو پیدا کرے گا. تو یہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہے. بات کو ختم کرتے ہوئے رویے کے حوالے سے بات کروں, ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوا, داڑھی بکھری ہوئی تھی, بال بکھرے ہوئے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ, حضور نے فرمایا انسانوں میں اگر کسی کو شیطان دیکھنا تو یہ حضور نے فرمایا انسانوں میں اگر کسی کو شیطان اگر بنایا جاتا تو وہ یہ, اس کی شکل دیکھو, یہ مسجد میں آیا, وہ ڈر گیا, وہ لوٹ گیا پیچھے اور پھر اپنے داڑھی اور اپنے بالوں کو سمیٹ کر آیا. اس وقت سرکار ممبر پر جلال میں تھے,
کیونکہ معلم ہوتا وہ ہے جس کو غصہ بھی آئے اور پیار بھی آئے. جسے پیار ہی آتا ہو وہ تھوڑی استاد بن سکتا ہے, جسے صرف غصہ ہی آتا ہو اسے تھوڑی وہ استاد بن سکتا ہے. استاد وہ ہے جس کو پیار کی جگہ پر پیار آئے اور غصے کی جگہ پر غصہ آئے. سرکار کو جلال آیا, فرمائش, انسان اگر شیطانی شکل میں آتا تو یہ دیکھو یار. اب یہاں پر کوئی کہے کہ انسان کو شیطان کہہ دیا, میں نے کہا تمہیں نصیحت سمجھنے کی عادت ہی نہیں جو ایسی خامخواہ تنقید کر. یہ حدیث کے جملے, فرمایا انسانوں میں اگر کوئی شیطان ہوتا تو وہ ایسا ہوتا. دیکھو یہ کیسی شکل بنا کر لایا ہے وہ سمیٹ کر. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا نے جب تمہیں عبادت کا سلیقہ اور طریقہ دیا ہے تو زینت کو اختیار کرو. داڑھی بڑھ رہی ہے تو بڑھتے جا رہی ہے, بال بڑھ رہے ہیں تو بڑھتے جا رہے ہیں, جسم پر جو لباس ہے بڑھتا جا رہا ہے, پاؤں گندے, ناخن بڑے ہوئے, دانت پیلے ہو رہے ہیں. کہتے یہ بزرگی ہے, ہم نے کہا یہ بزرگی نہیں, یہ کوئی ہندوؤں کا مذہب ہوگا, رسول اللہ کا ایسا مذہب نہیں ہے. سرکار نے فرمایا ہر نماز میں مسواک کرو, منہ صاف کرو. ایک تو فرشتہ تمہاری بولی سنتے ہیں, دوسرا تمہارا بھائی تمہارے قریب آتا ہے. سرکار فرماتے ہیں میری امت پر اگر مشقت نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے بعد مسواک کرنا فرض قرار دیتا. دانت پیلے پڑے ہوئے ہیں, منہ سے بدبو آ رہی ہے, مسجدوں کے آ رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں. تو یہ تو فرشتوں کے لیے کرائیت, انسانوں کے لیے کرائیت, کتنا قریب آ کر. اب آپ دیکھیے ہم بڑی بڑی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں لیکن اس کی بنیاد یہی چیزیں بنتی ہیں. ان چیزوں کو اگر ہم درست کر لیں, اپنے لباس کو ذرا شائستہ رکھیں, اپنے چہرے کو, اپنے مساق کو جتنا مال ہو اس اعتبار سے تھوڑا شائستہ رکھیں, جو اللہ نے نعمت دی ہے وہ نعمت اس کے اوپر اجر سمجھ بھی آئے, سلام کے اندر پہل کرنا, تحفے کے اندر پہل کرنا, حسد آ جائے تو اس کو زبان پر نہ لانا, کسی کے بغض آ جائے تو اس کی ٹو پر نہ لگنا. اس مسجد کے صف کے اندر بھی اگر میں اور آپ کھڑے ہو جائیں, نرمی کے ساتھ کھڑے ہوں اور اگلے والے کہ نہیں یہ میرا مسلمان بھائی ہے نماز پڑھنے کے لیے آیا, اللہ جانتا ہے کس کی نماز قبول ہو رہی ہے کس کی نہیں. اپنے درجے کی حیثیت کو سمجھ کے نرمی کے ساتھ کھڑا ہو جانا, یہی نماز کی مقبولیت ہے, یہی رویہ مصطفیٰ ہے. یہاں سے نکلنے کے بعد ہم اپنی زندگیوں کے اندر ایک تبدیلی دیکھیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح مسجد میں ڈسپلن ہے, خدا را ہم گلیوں میں بھی یہ ڈسپلن رکھیں. گاڑیاں کھڑا کر کے ایک بندہ نہیں گزر سکتا, ایک ایمبولینس نہیں گزر سکتا, ایک موٹر سائیکل نہیں گزر سکتا. میں ایک بات کروں کہ گزشتہ دن یہ ہوا کہ ایک دوست روڈ کے بیچ میں آ کر اس نے گاڑی بند کی اور سو رہا ہے. بلّہ ہم آگے کھڑے ہوئے تو ہم نے دروازہ کٹکھٹا, حضرت خیر ہے؟ کہنے کا لمبا سفر کر کے آیا, تھک گیا ہوں میں. تو میں نے کہا بستر ہی پورا روڈ پر ڈالیں آپ, کہہ رہے نکل جاؤ نا ادھر سے نکل جاؤ. تو میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا نا, بھلے نکل جاؤ لیکن آپ یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں, آپ ادھر جائیے. ہم پولیس والے تو نہیں کہ لاٹھی اٹھائیں, ہم قانون اپنے ہاتھ میں لیکن نصیحت کر سکتے ہیں اور محبت کے ساتھ. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے, یہ غلطی ہم مجھ سے بھی ہوتی ہے آپ سے بھی ہوتی ہے اور ایسی ہوتی رہتی ہے, لیکن ہم نے اس کی اصلاح کرنی ہے. ایک ایک اصلاح اللہ کو دکھانے کے لیے کہ صرف ایک کنکر رستے سے ہٹانا ایک اجر کا ذریعہ بنتا ہے اور قیامت کے دن بندہ ایک نیکی سے بھی بخشا جائے گا. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جو ہم نے باتیں کی ہیں یہی سچی باتیں ہیں, اللہ مجھے اور آپ کو رویہ مصطفیٰ, اخلاق مصطفیٰ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. نمازوں کے اندر یہی ایمان کا نور ہے, یہ کوئی سیاست نہیں ہے, یہ سکورنگ نہیں ہے, یہ نیکی کا اور نیک بننے کی سکورنگ ہے. اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے حال پر کرم فرمائے اور ہمیں اس شوق اخلاق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.